دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 21 سے 36 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیات میں شروع کے رکوع کے اندر آپ دیکھیں گے ہیومن بیہیویئرز میں سے کچھ بیہیویئرز کی بات کی گئی ہے, کیسے انسان بیہیو کرتا ہے ڈیفرنٹ سچویشنز میں. آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیسے بیہیو کرتا ہے, وہ ہم نے آیت نمبر 12 میں دیکھا تھا ایک ہیومن بیہیویئر کہ کیا ہوا ہے. پھر جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ لیٹے بیٹھے کھڑے کیسے اللہ کو پکارتا ہے, بہت پکارتا ہے. پھر جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بھی بعض ہیومن بیہیویئر بتائے ہیں اور اس کے بعد توحید کے دلائل دیے گئے ہیں آگے آیت نمبر 31 سے آگے. اس سے پہلے جنت کی بات آئے گی, دارالسلام کیسے وہ دارالسلام ہے, اور آیت نمبر 27 میں جہنمیوں کا کچھ ذکر آئے گا. اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں آپ دیکھیں گے ان کے درمیان کے جو مکالمے ہیں ان کا ذکر آئے گا. آیت 30 کے اندر دونوں گروہوں چاہے جنتی ہوں یا جہنمی ہوں سب کے لیے ایک بات آئے گی. تو آج دیکھتے ہیں ہیومن بیہیویئر کیا ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے, کسی مصیبت کے بعد آسانی آ جاتی ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو کیا چکھاتے ہیں, رحمتن, رحمت. رحمت ایک تو آخرت میں رحمت کس کے لیے آتا ہے, جنت کے لیے. تو یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی, یہ دنیا کی بات ہو رہی. دنیاوی اعتبار سے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے, مثلاً بیماری کے بعد یا خوشحالی, کیونکہ یہ آیا نا من بعد الضرائی, بعد ضرر کے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بیماری کے بعد صحت کا آنا یا فقر و فاقے کے بعد انسان کو خوشحالی مل جائے یا اور کسی مصیبت ایسی تھی اس کے بعد اس کو آسانی آ جائے. تو رحمت دنیا میں کیا ہے, یہ خوشحالیاں, یہ نعمتیں, یہ صحت, یہ فراوانیاں. من بعد الضرائی یعنی مصیبت کے بعد. اب مصیبت ریسیپروکل اس طرح سے ہوگی کہ کون سی رحمت کس ضرر کے بعد اس کو مل رہی ہے. تو وہ جیسی چیز ہوگی, جیسی ضرر ہوگی, مثلا بیماری ہے تو اس کے بعد رحمت کیا ہوگی, صحت. مثلا فقر ہے ضرر, تو اس کے بعد رحمت کیا ہوگی, کہ انسان کو خوشحالی مل جائے. مثلا خشک سالی ہے, قحط سالی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگی رحمت, کہ انسان کو رزق کی فراوانی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کسی قسم کی بھی رحمت, رحمت تن ہے نا, کسی قسم کی بھی رحمت بعد کس کے ضرر کے, مست ہم جو پہنچی ان کو. تب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب مصیبت کے بعد رحمت پہنچتی ہے, لہم مکرون فی آیاتینا. اب اس کا ایک اور بیہیویئر دکھایا, پہلے تو یہ آ گیا تھا نا کہ اللہ کوئی بھول جاتا ہے, یہاں پہ بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے کہ وہ مکر کرنے لگتا ہے, چالیں چلنے لگتا ہے, فی آیاتینا, ہماری آیات میں. اور اللہ کی آیات میں چالیں چلنے کا مطلب کیا ہے, پھر سے اللہ کی آیتوں کا اسی طرح مذاق اڑانا, پھر سے جھٹلانے لگنا, پھر سے کہنا معجزے لا کے دکھاؤ, پھر سے ہیلے بہانے کرنا, اللہ کے احکامات کو اندر ٹال مٹول کرنے لگنا, یہ ہے مکر کرنا. اللہ سے چالیں چلتے ہو, قل اللہ اسرع مکرن, کہہ دیجئے اللہ تو زیادہ تیز ہے چال چلنے میں, ہم اللہ تعالیٰ سے گیمز کھیلنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ جب تدبیر کرے گا نا, جب اللہ کے لیے مکر کا لفظ آ جائے تو اللہ کے لیے اچھے معنوں میں آتا ہے. اصل میں ان کے مکر کے جواب میں یہ مکر لفظ آیا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو لوگ ضرر ملنے کے بعد رحمت ملتی ہے جب ان کو, تو وہ مکر کرنے لگتے ہیں اللہ ہی کی آیات میں. تو وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جب مکر کرے گا نا تو اس کا مکر بہت تیز ہوگا. جب وہ چال چلے گا تو وہ چال بہت تیز ہوگی, اس کی تدبیر بہت تیز ہوگی. یعنی آج تو تم بچ گئے, تم سوچ رہے ہو کہ ضرر کے بعد رحمت مل گئی, تو کیا دوبارہ کبھی نہیں تمہارے اوپر کوئی ضرر آ سکتا, اللہ چاہے تو تمہیں فوری طور پہ پکڑ سکتا. تم آج ایک چیز سے بچے ہو تو کیا سوچتے ہو کہ بچے رہو گے ہمیشہ, تو تمہاری چالوں پہ وہ تمہیں پکڑ سکتا ہے. جب یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ اولین تو اس کے ہیں مشرکین مکہ. مشرکین مکہ ان کے اوپر مصیبت کیا آئی تھی کہ سخت ترین خوشحالی آ گئی تھی, قحط پڑ گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا, ان پر بارشیں نازل فرمائی جس سے قحط دور ہو گیا, ان کے کھیرے بھرے ہو گئے, یعنی ان کی پیداوار ہو گئی. اب چاہیے کیا تھا؟ یہ اللہ پر ایمان لے آتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, لیکن وہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ کبھی ہمارے پر کوئی مصیبت آئی تھی, کوئی ضرر پہنچی تھی ہمیں. پچھلی ضرر سے سیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے کوئی لیسن لیں, اور اسی طرح پھر اپنی ہٹ دھرمی میں اسی طرح پھر الٹ پلٹ تاویلیں کرنے میں لگ گئے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں بہت دیر کر دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی تو ان کو قحط نے جکڑ لیا, حتیٰ کہ وہ اس میں ہلاک ہونے لگے. انہوں نے پھر مردار اور ہڈیاں کھانی شروع کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور اس نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان واضح دھواں بن جائے گا, سورہ دکان کی. پھر وہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے. یعنی یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یعنی بارش ہو گئی, قحط ختم ہو گیا, لیکن پھر ہی اپنی کفر کی طرف لوٹ گئے. مطلب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا, جب ان کے اوپر کوئی مشکل آئی تو آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے پاس یہ مصیبت ٹل جائے. پتا ہے اس کا مطلب کہ حق پہ کون ہے, جب ہی تو آ رہے ہیں دعا کرانے. اور بھی ایک روایت میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, پھر ان پر بارش ہوئی اور پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا. پھر لوگوں نے بارش کی قسم کی شکایت کی, آپ نے دعا فرمائی اور بارش ادھر ادھر ہو گئی. تھی تو یعنی لوگوں کو ضرر کے بعد جب رحمت پہنچی تو شکرانے کے طور پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے آگے جھک جاتے, اللہ کے شکر گزار بنتے, مگر ان کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور وہ مکر کرنے لگتے ہیں اللہ کی آیات میں. اچھا اب یہ اہل مکہ کے لیے تو سمجھ آ گئی کہ ان کو انہوں نے سبق سیکھنے کی بجائے ان کے اوپر جب قحط آیا تو انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا, قحط دور ہو گیا تو ایمان نہیں لے کر آئے, یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا, وہ نعمت کوئی بھول گئے اور کہنے لگے تو گردش زمانہ ہے, بس اس طرح تو ہوتے رہتے ہیں حالات, اس میں کیا بات ہو گئی. تو ایک تو ان کی بات ہوئی, اب ایک عمومی معنی بھی اس کا لیا جائے گا. سب کو اس سے سمجھایا جا رہا ہے, یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک بیہیویئر ہے. عام لوگوں میں بھی یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ انسانی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آپ دیکھتے ہیں آتے رہتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے پاس اچھے دن ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسی کوئی مشکلات آ جاتی ہیں, کوئی تکلیف آ جاتی ہے. ہم اپنے بیہیویئرز کو دیکھیں کہ ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں. تکلیف آتی ہے تو تب کیا ہوتے ہیں, خوشی ملتی ہے تو تب کیا ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ تکلیف کے بعد جب آسانی آ جاتی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. مثلاً کسی کے پاس اولاد نہیں تھی, یا بیٹا نہیں تھا, یا شادی نہیں ہو رہی تھی, یا جاب لیس تھا کوئی, گھر کے حالات خراب تھے, بڑی مشکلات تھیں, یا اور کوئی بے سکونی بے چینی تھی, کوئی مسئلے مسائل تھے. ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ دن پھر گئے. اولاد نہیں تھی, اب اللہ نے اولاد دے دی, بیٹا نہیں تھا, اب اللہ نے بیٹا دے دیا, یا شادی نہیں ہو رہی تھی, اب شادی ہو گئی, یا اور جو آپ کے مسئلے تھے اللہ تعالیٰ نے جاب دے دی. اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے بعد اکثر لوگ اللہ کی آیات کی الٹی سیدھی تعویلیں کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں بس تو وہ دن تھے, ہاں اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے, یعنی ہمارے پہلے اگر نہیں تھی اولاد تو کوئی بات نہیں, ایسے تو ہوتا ہی ہے, یہ مسئلے تھے اس وجہ سے نہیں تھی, ہاں میں نے جاب کے لیے ایسے نہیں اپلائی کیا, اس طرح سے کیا تھا, یہ ایسے کیا تھا تو اس لیے نہیں تھی. نہیں, پھر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا کرم ہے, پھر شکر نہیں ادا کرتے, پھر اللہ کے آگے جھک نہیں جاتے. اپنی ان نعمتوں کا جو اللہ نے ان کو دی ہیں ان کے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن کرنے لگتے ہیں. دیکھیں تکلیف میں تو انسان پھر بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے, لیکن جب اچھے دن آتے ہیں نا تو اکثر ہی لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور بجائے جھکنے کے اکڑ اکڑ کے بڑے ڈفرینٹ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو جو زیب نہیں دیتی, جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کہنی کے قابل نہیں ہے. جو وہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں جب دنیا مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں اب اللہ ہم سے کتنا خوش ہو گیا اور اب ہم جو مرضی منہ سے بولیں کچھ نہیں ہوتا. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دنیا فراغ کر دے اور اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہے اس کو, تو اس کی عقل فریب خوردہ ہے, یعنی پھر اس کو عقل ہی نہیں, یعنی وہ دھوکے میں ہے, سیلف ڈیسیپشن کا شکار ہے. جو فراغی کو سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے میرے پر تو بڑا اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہو گیا تو اس لیے میرے پر نعمتوں کی بارش ہوئی ہے, سمجھ جائے کہ یہ ایک ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے, دن بدلتے دیر نہیں لگتی, تو وہ الٹا مکر کرنے لگتے, ہیلے بہانے کرنے لگتے, اپنے نافرمانیوں پہ جمے رہنے کے بہانے ڈھونڈ لیتے. سمجھے؟ یہ مکر ہے اللہ کی آیات میں, بجائے اس کے کہ اور زیادہ فرما بردار ہو جاتے. دیکھو کیسے باتیں کرنے لگے, قل اللہ اسرع مکرن, اللہ بھی تمہاری تدبیروں تمہاری چالوں کو جاننے والا ہے, وہ بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے, وہ سزا دینا چاہے تو سزا میں دیر نہیں کرے گا. اللہ کی چال کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی چال یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ کچھ سزا دے دے گا, وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی چال یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, اور بندہ بھولتا ہی جاتا ہے اللہ کو. استغفر اللہ, بندہ سوچتا ہے یہ بڑے اچھے انعام مل رہے ہیں مجھے, اور اکڑنا شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسولنا, بے شک ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں یعنی کرامن کاتبین, جو فرشتے بیٹھے ہوئے, یکتبون ما تمکرون, وہ لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے. انسان چال جو ہوتی ہے وہ تو خفیہ طور پہ چلتا ہے نا, وہ سوچتا ہے میری چال کا کسی کو کیا پتا, میں ان پاور ہوں, مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا, میرے پاس اتنا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے فرشتے سب لکھ رہے ہیں, اور لکھنے کا کیا, لکھنے سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے, لکھا کیوں جا رہا ہے, تاکہ اس کے مطابق پھر تمہاری سزا ہوگی. اب دیکھیں فرشتے خاموش بیٹھے لکھ رہے ہیں, خاموش, یہاں تک کہ موت کا پیغام آ جاتا ہے, پھر وہیں جا کے پتا چلے گا کہ کیا کرتے رہے تھے. تو اپنی ڈھیل کو اچھا نہ سمجھو, یہ تو اللہ کا انتقام ہے, جو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ اگر انسان خوشحالی کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا رہے بہت اس کو فراوانی ہے. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا, ہم اکثر بڑے غلط فہمی میں کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہائے فلاں تو اتنا برا ہے, لیکن دیکھو اس کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے, کتنی اس کے پاس مال و دولت ہے, خزانے ہیں, محل جیسے گھر میں رہ رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود کسی کو بڑی نعمتیں آسائشیں مل رہی ہیں, سمجھ جائیں کہ اللہ نے ڈھیل دی, یہ اللہ کا انتقام ہے, اللہ چاہتا ہے باور کر لے جتنا کرنا, پھر وہ جب کھینچے گا اس کی رسی تو پھر اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ہم ضرور, ہم سب بھی اپنے آپ کو اس آیت میں رکھ کے دیکھیں کہ مشکلوں کے بعد جب بھی ہمیں آسانیاں ملتی ہیں تو ہمارے بیہیویئر کیا ہوتے ہیں, ہم بہانے کرنے لگتے ہیں اللہ کی اطاعت میں, یا ہم زیادہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں, کیا دوبارہ زندگی میں اسی طرح مست ہو جاتے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے, یا اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر, وہ اللہ وہ ذات ہے جس جو تمہیں چلاتا ہے, جو تمہیں سیر کراتا ہے, کس میں, فی البری, خشکی میں بھی اور بحر میں, سمندر میں. اب پانیوں کے اوپر چلانا یہ ہمیں بڑا مشکل چیز لگتی ہے, لیکن اللہ تعالی نے اس پانی کو, سمندر کو ایسے ایک نظام میں, ایسے ایک قانون میں جکڑ دیا ہے کہ وہ کشتیوں کو ڈبوتا نہیں ہے اور انسان سیفلی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ورنہ سمندر کو دیکھیں اتنی ہیبت آتی ہے اس سے کہ لگتا ہے کہ جیسے جو بھی یہاں پہ جائے گا ڈوب جائے گا, لیکن کیسے آرام سے بالکل سوئفٹلی جو ساری شپس ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسے نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی پرابلم ہے. کیوں یہ ایسے ہے, کس طرح یہ ایسے ہوا؟ کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ چلا رہا ہے, تم نہیں سمجھو کہ ایسے خود ہی چل رہے ہیں جہاز ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اور اللہ چلا رہا ہے ان جہازوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قانون کے اندر جکڑ دیا, ایسا قانون جس کے تحت وہ ان کو ڈبوتے نہیں ہیں ان جہازوں کو. تو ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہمیں لگتی کہ بڑی مشکل تھی. زمین پہ چلنا یہ تو ہماری طاقت ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں زمین کے اوپر, چلتے ہیں زمین کے اوپر, اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ یعنی سمندر کے اوپر تو جانے کے اوپر ہمیں ایک لگتی ہے کوئی مشکل چیز لگتی ہے, لیکن زمین پہ تو چلنا ہم میں سے کسی کو بھی نہیں مشکل لگتا. اچھے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے تم زمین پہ بھی چل رہے ہو نا, یہ اللہ ہے جو تمہیں خشکی پہ چلاتا ہے. پہلے بر کی بات آئی, پھر باہر کی بات آئی, جس کو ہم اپنی قدرت میں سمجھتے ہیں نا, اپنے کنٹرول میں, یہ ہمارے کنٹرول سے نہیں ہو رہا یہ جو ہم چل رہے ہیں, یہ اللہ چلا رہا ہے. یہ کیسے, ہم تو خود ہی آرام سے چلتے ہیں. آپ نے کچھ دیکھی ہوں گی یہ چھوٹے کلپس, مجھے بھی کسی نے بھیجا تھا کہ ایک جگہ پہ زمین پھٹ گئی اور گاڑیاں ہیں تو وہ اس کے اندر ساری کی ساری چلی گئی, اور انہوں نے کہا یہ وہ کیا یعنی دھس گئی زمین اندر سے, پوٹ ہول کیا بن گیا اس کے اندر, سب چلی گئی. اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین پھٹ جائے اور انسان اس کے اندر چلا جائے, اللہ کی قدرت ہے. دوسرا آپ دیکھیں, اللہ چاہے تو زمین ڈولنے لگے اور آپ چل ہی نہ سکے, زلزلہ آتا ہے تو دیکھا لوگ چل ہی نہیں سکتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو اس زمین کے اندر لاوا ہے, کہ لاوا اوپر آ جائے تو انسان چلے گا کیسے. اتنے سارے فیکٹرز ہیں نا, اگر آپ غور کرنے لگے, سائنس بھی پڑھے تو پتا چلتا ہے کتنے فیکٹرز ہیں. پھر جو ہوا کا دباؤ انسان کے اوپر ہے, اگر اس طرح سے نہ ہو تو انسان نہیں چل سکتا, اڑ جائے گا اوپر. اسی طرح گریوٹی اگر زیادہ ہو جائے تو انسان قدم ہی نہیں اٹھا سکے گا, اگر کم ہو جائے تو ایسے ہوں گے آپ جیسے چاند کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا تھا انسانوں کو کیسے چل رہے تھے, ایسے ایسے اچھل اچھل کے, گریوٹی کم ہے وہاں پہ. تو جو زمین پہ بھی تمہارا چلنا ہے نا, اللہ چلاتا ہے تو تم چل رہے ہو, تم خود غالب نہیں ہو اس پہ, اس پہ بھی تمہارا رب غالب ہے. تمہاری طاقت نہیں ہے جس سے تم چل رہے ہو, یہ تمہارے رب کی طاقت ہے جو تمہیں چلا رہا ہے, تم اس کی توفیق سے چل رہے ہو. کبھی ہم نے یہ بات سوچی کہ ہم اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں, تو چلنا کون سا ہمارے لیے مشکل ہے, یہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں سے ادھر آ گئے. ہم نے آج تک کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ تیری ایک نعمت ہے کہ ہم اس زمین پہ کمفرٹیبلی چل رہے ہیں. چند سیکنڈز کے لیے زلزلہ آتا نا تو لوگ ادھر سے ادھر گرنے لگتے ہیں, چیزیں پکڑ پکڑ کے ایسے کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر تک بس پہنچ جائیں. اللہ اکبر, تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا اللہ کا نظام چل رہا ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں, جو چل ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا ہے کہ جو ہیلپ کرتے ہیں انسان کو کمفرٹیبلی سمودلی اس زمین پہ چلنے میں. اللہ اکبر, تو انسان کا زمین پہ چلنا بھی اللہ کی نشانی ہے. صرف یہ دو پاؤں پہ اپنا وزن ڈال کے کھڑے ہونا, یہ اسی کو ہم سوچ لیتے ہیں کہ اسی سے بس ہمارا چلنا ہو گیا, ایک قدم اٹھایا اور آگے رکھا اور دوسرا قدم پھر اٹھایا اور اسے آگے رکھا, یہ ایک ایک قدم اٹھانا اور رکھنا یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ چلا رہا ہے. اور سمندروں میں تو آپ کو پتا ہی ہے, سمندر میں کتنے جہاز چل رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آرام سے یہ ٹریڈنگ چل رہی ہیں, مسافروں کو لے کے جا رہے ہیں, اللہ چلا رہا ہے تو چل رہے ہیں, پر سارے ڈوب جاتے. حتیٰ یہاں تک کہ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی اور ایک پھر ہیومن بیہیویئر بتایا گیا یہاں پہ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم, جب ہوتے ہو تم, فی الفلک, کشتی میں, اب جب کشتی میں تم جا رہے ہوتے ہو, تھوڑا سا اس کو اپنی امیجنیشن میں لے کر آئیں. آپ کسی کروز پہ جا رہے ہیں, کسی سیر پہ گئے ہیں, کشتی جا رہی ہے, وہ جہرینا اور وہ چلتی ہے, بہن ساتھ ان کے بیری ہیں تو یہ باتیں, اور وہ کشتی چل رہی ہے ان کے ساتھ, یعنی لوگوں کے ساتھ, لوگ اس کے اندر بیٹھے ہیں, وہ لوگوں کو لے کے چل رہی ہے اور ساتھ ہوا چل رہی ہے. طیبہ, طیب ہوا کون سی ہوتی ہے؟ جو سوٹیبل ہو, جو جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی چل رہی, یعنی اب پرانے زمانے میں تو شپس ہوتے تھے, ان کو چلانے کے لیے بھی ہوا چاہیے ہوتی تھی نا, تو وہ ہوا کیسی ان کو کون سی, ان کے لیے موافق کون سی ہوتی تھی, ان کے لیے سوٹیبل کون سی ہوتی تھی, جو ٹوورڈز ڈائریکشن, جس ڈائریکشن میں انہوں نے جانا ہے اس طرف ہوا چلے تو پھر لوگ بڑے خوش ہوں گے, ظاہر ہے سیلر بڑا خوش ہوگا کیونکہ کشتی اس طرف کو ہی جا رہی ہے, اور اگر اپوزٹ چلنے لگے تو پھر کیا ہوگا, وہ جدھر کو جانا ہے اسے الٹ ہی چل پڑے گی, تو وہ تو پھر مشکل ہو گئی نا. تو یعنی طیب ہوا چل رہی ہے, لوگوں کو لے کے کشتی چل رہی ہے, وفرحوا بها, اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ ان کے, یعنی یہ کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے, یعنی کشتی کے ساتھ, یعنی جا رہے ہیں وہ اس سفر میں, اس ہوا سے خوش ہو رہے ہیں, اس کشتی کے سفر سے خوش ہو رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, سیر کر رہے ہیں, طبیعت خوش ہے, کوئی کھانے پینے کا سامان بھی چل رہا ہے, مزے ہو رہے ہیں, کہہ کہے لگ رہے ہیں, تو ہوا بھی اچھی اچھی چل رہی ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں, کتنا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سچویشن اللہ تعالیٰ نے دکھائی. پھر کیا ہوتا ہے, ایک دم, اب دیکھیں بیچ میں یہ نہیں آیا ثم, پھر کیا ہوا, جیسے میں نے ابھی پھر بولا ہے نا, وہ نہیں, نہ فا, فا بھی نہیں آیا, پھر یہ ہوا, بلکہ سیدھا ہی آگے آ گیا, جا اتھا, آ جاتی ہے ان کے پاس, فوراً ہی اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اچانک ریح عاصف, ایک ایسی ہوا جو تند و تیز ہوتی ہے, اور تند و تیز ہوا کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, آندھی, آندھی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی آہستہ آہستہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی تھی, پھر ایک دم ہی آندھی آنے شروع ہوتی, چیزیں اڑنے شروع ہو جاتی. اب جب ہوا تیز ہوئی تو کیا ہوا, اس سے جب آندھی آ گئی تو کیا ہوا, اب یہ بڑی انجوائمنٹ ہو رہی تھی, لیکن یہ جو ہی آندھی آئی, وجاءہم الموج من کل مکان, ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگی, آ جاتی ہیں ان کے پاس, یعنی مطلب کیا کہ بڑی بڑی ویوز آنے لگی, اتنی اتنی اونچی. اب جب بڑی ویوز آئیں گی تو کیا ہوگا بتائیں, کشتی تو ڈولنے لگے گی نا. اب یہ پہلے تو بڑی مزے آ رہے تھے, سب آ رہے تھے, لیکن ایک دم ان کی ساری خوشی غارت ہو گئی, کیونکہ ہوا اتنی تیز چلنے لگی, اس سے سمندر میں جیسے طوفان آ گیا, اور اسی وقت ایک مصیبت کی سی کیفیت ہو گئی, اچانک مصیبت آ گئی. وظنوا انہم احیط بہم, اور وہ سمجھ جاتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک گھیر لیا گیا ان کو, یعنی اب ہم, یعنی ہمیں گھیرے میں لے لیا کسی نے, یعنی اب ہم بچ نہیں پائیں گے, مجھے یعنی اتنی اونچی اونچی ویوز آنے لگی کہ ان کو لگ, اب پتہ لگ گیا کہ اب نہیں ہم نے بچنا, ان کو نظر آ رہا بس اب گئے تو اب گئے, اب یہ اٹھائیں گی موجیں, ویوز ایسی آ رہی اتنی بڑی بڑی آ رہی ہیں کہ یہ اٹھائیں گی ہماری کشتی کو اور الٹا دیں گی, یعنی یہ حالت ہو گئی. تو اب ان کا حال کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اب ان کو وہ پکنک, وہ ساری جو انٹرٹینمنٹ, خوش گپیاں اور یہ چل رہا ہے, اور ہنسی مذاق چل رہا ہے, سب کو بھول گئے ایک دم. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو, یعنی اب ان کو سب کچھ بھول گیا, اب وہ اللہ کو پکارنے لگتی خالص کرتے ہوئے, یعنی اس کے لیے دین کو, یعنی بالکل اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, خالص صرف اسی کو پکارتے ہیں, اور اتنے سیریس ہو گئے اب, کیسے رب کی طرح رجوع کرنے لگے, اس وقت ان کو رب ہی نہیں یاد تھا, وہ تو اتنے مست ہوئے پڑے تھے, کوئی فلمیں لگا کے دیکھ رہا ہے, کوئی کھانے کھا رہا ہے, کوئی مزے کر رہا ہے, کوئی ادھر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور آپ دیکھو جو ہی تکلیف آئی, مصیبت آئی, تو کیسے وہ کرنے لگے, اور صرف پکار نہیں رہے, صرف دعائیں نہیں کر رہے, بلکہ وعدے بھی کرنے لگے, کیا لئن انجیتنا, البتہ اگر تو نے نجات دے دی ہم کو, من ہاذہ, اس سے, کس سے, یہ جو مصیبت اتنی بڑی آ گئی ہے, لنکونن من الشاکرین, اللہ ہم تو بڑا شکر ادا کرا کریں گے, ہم تو تیرے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے, اللہ ہمیں ایک دفعہ اس مصیبت سے نکال دے. بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں, دیکھیں ایک تو یہ دعو اللہ مخلصین اللہ الدین سے کیا پتا چلا, یہ توحید کی دلیل ہے کہ ہر انسان کے اندر توحید موجود ہے. جب حالات اچھے ہوتے ہیں نا انسان دنیا میں اتنا گم ہوتا ہے, وہ یہ جو انسان کی جو فطرت ہے نا اس کے اوپر سمجھ لیں ایک پردہ پڑا ہوتا ہے. جب ایسے کوئی سخت ایک دم حالات آ جائیں نا تو وہ جیسے پردہ ایک دم ہٹ جاتا ہے, جو اصلیت ہوتی ہے نا اس کی وہ آ جاتی ہے باہر, جو اس کی فطرت ہے. اللہ نے پروگرام کیا ہوا ہر ایک انسان کے اندر کہ وہ ایک اللہ کو پکارے, وہ جو بھولا ہوا سبق تھا نا وہ اس کو یاد آ جاتا ہے. کوئی اسباب نہیں رہے نا, اسباب بھی سارے ختم ہو گئے, یہ بچا لے گا, وہ لائف بوٹ آ جائیں گی. اب لائن نہ لائف بوٹ کا کوئی ٹائم ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی ٹائم ہے, کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے, لوگ چیخیں مار رہے ہیں, ابھی اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں بچا لے. اب خود کو بالکل بے بس سمجھ رہے ہیں کہ اب نہیں ہم نے بچنا, کیونکہ ظاہری سہارے سارے چھوٹ گئے ہیں نا. تو سخت ترین کافر بھی ایک اللہ کو پکارنے لگتا. جب 9/11 کا یہ واقعہ ہوا تھا تو کسی نے باقاعدہ بتایا تھا, اس نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا, میں خدا کو نہیں مانتا تھا, لیکن جس وقت میں اس بلڈنگ میں تھا اور جب ایسا ہونا شروع ہوا, وہ بچ کے بعد میں اس نے اپنی بات یہ بتائی, تو اس نے کہا کہ میں بس کہہ رہا تھا گاڈ گاڈ, کہ میرے منہ سے بس گاڈ ہی نکل رہا تھا. اب پھر کہاں گیا دوسرے خدا اور کہاں گئے وہ جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں. تو یہ انسان کے ساتھ تھا. اسی طرح آپ دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل, ان کا واقعہ کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا کہا تھا نا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, ان میں ایک اکرمہ بھی تھے. تو ان کی جو بیوی تھی ام حکیم, انہوں نے ان کے لیے پناہ طلب کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ یہ تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں تو یہاں پہ رہیں تو اسلام لے کر آئیں, نہیں تو پھر یہاں پہ نہیں رہ سکتے, اب قتل کر دیے جائیں گے. مکہ فتح ہو چکا تھا تو بھاگ گئے بھاگ گئے اور ایک کشتی میں بیٹھے, کشتی طوفان میں پھنس گئی. اتنا طوفان آیا, اب اکرامہ نے تو لات اور عزہ کی دعائی دینی شروع کر دی. کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں بس اللہ کوئی پکارو, کسی اور نے نہیں کام آنا اس میں, اب کوئی نہیں نجات دے سکتا اس طوفان سے, اب بس ایک اللہ کوئی پکارو, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکتا. اب اکرامہ کی آنکھیں کھل گئیں, دل میں انہوں نے سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے تو پھر بچا جا سکتا ہے, تو خشکی میں بھی پھر اس کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا. اس وقت انہوں نے عہد کر دیا کہ اگر اللہ مجھے تو نے طوفان سے بچا لیا نا, میں سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کر لوں گا, یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو بچا لیا تھا اور انہوں نے پھر واقعی اسلام لے آئے تھے اور بڑے مجاہد بنے تھے. اسلام کے لیے انہوں نے بہت کام کیے. تو یعنی انسان کی فطرت دیکھیں اس وقت بولتی ہے کہ کافر بھی کہنے لگے کہ آج اللہ ہی بچائے گا. اسی طرح یہ ورلڈ وار ٹو میں ایک سپاہی تھا, تو وہ سمندر کے اندر, لمبی بات ہے کہ کس طرح وہ سمندر میں پہنچا, صرف ایک لائف بوٹ پہ تھا, وہ صرف ایک لائف بوٹ تھی جس کے اوپر وہ تھا, اور ارد گرد سرائے پانی کی اور کچھ بھی نہیں تھا. دور دور تک کوئی نہ خشکی کا نشان, نہ کوئی اور جہاز, کچھ نہیں. یہ چو بات ہے, ابھی ریسنٹلی وہ آدمی فوت ہوا. تو اس میں طوفان آ گیا, نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ تھا, وہ دو آدمی تھے. جب طوفان آیا نا تو اس نے کہا کہ گاڈ مجھے آج سیو کر لے, تو نے مجھے آج سیو کر لیا تو میں اپنی ساری زندگی تیرے لیے لگا دوں گا, یہ اس نے کہا. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اور لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت پھر اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ دیکھو اب جیزس کہاں ہے اور اب اور کہاں. جیزس نہیں اس نے کہا, جیزس مجھے سیو کر, کہا گاڈ تو مجھے سیو کر. اس کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی لگائی لوگوں کی خدمت میں, اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے, لیکن یہ نہیں پہچان سکا کہ جب میں نے ایک خدا کو طوفان میں پکارا تھا تو زمین پہ بھی تو وہ ایک ہی خدا ہے نا. اور اس کے بعد اس کے اوپر پوری اس کے اوپر انہوں نے فلم بھی بنائی انبروکن کے نام سے, بہت ہی زبردست, کہ یہ دیکھو انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ایسے ٹائم پہ سامنے آتی ہے, یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی خدا ایک ہے, ورنہ انسان ایسے ٹائم پہ کیوں اسے خدا کو ہی پکارتا ہے. کہ اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, سارا بالکل دماغ معاف ہونے لگتا ہے, بس یہ خدا کی دہائی ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں, اس سے وعدے بھی کرتے ہیں. ایک اور بات اس کے اندر سمجھ آتی ہے, صرف آپ کشتی کو نہ لیں. آپ کہیں گے ہم تو کبھی کشتیوں میں گئے نہیں, ہم کبھی اس طرح کی سچویشن سے نہیں گزرے. ٹھیک ہے, نہیں گئے ہوں گے کشتی میں, ہو سکتا کبھی جائیں بھی نہ. آپ صرف یہ سوچیں کہ زندگی میں بھی ایک زندگی سموتھ چل رہی ہے. دیکھیں وجرائنا بہم بریحین طیبۃن وفرحوا بہا, بڑے مزے آ رہے ہیں زندگی میں, سب سموتھ چل رہا ہے, بڑا اچھا چل رہا ہے, سب اچھا اچھا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایسے وقت میں؟ پہلے تو یہ بتائیں ایسے وقت میں رب کتنا یاد رہتا ہے؟ کام ہی رب یاد آتا ہے, کیونکہ سب چیز اچھی چل رہی ہے, رب کی کیا ضرورت ہے. پھر ایک دم کچھ ان ایکسپیکٹڈ کوئی حادثہ سامنے آ جاتا ہے. اب جب کچھ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو انسان کی حالت پھر کیا ہوتی ہے؟ گڑ گڑاتا ہے, وعدے کرتا ہے, روتا ہے, اور پھر بڑے کہتا ہے کہ اللہ بس ایک دفعہ میں اس چیز سے نکل جاؤں, اللہ میں اتنی نیک ہو جاؤں گی نا, سارے تیرے حکموں کو مانوں گی, یہ نہیں میں کرتی تھی میں یہ بھی کیا کروں گی, اللہ اب میں نہیں ایسے کروں گی, ایسے نہیں کروں گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, جب ہم وہ بچا لیتا ان کو تب وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق. پھر جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, اسے نکال لیتا ہے, تو انسان پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے, پھر لوگوں پہ زیادتیاں کرنے لگتا ہے. یبغون کیا؟ بغاوت. پھر لوگوں پہ زیادتیاں, پھر سرکشیاں. بغاوت کا یہ جو معنی ہے نا, یبغی کا, یہ یعنی ہر قسم کی سرکشی کے لیے آ سکتا ہے, ہر قسم کی ایسی چیز کے لیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے. یہ ویسے قرآن کریم میں فحاشی کے لیے بھی آتا ہے, بدکاری کے لیے بھی بغاوت کا لفظ آتا ہے, لیکن حد سے گزرنے کے لیے, فساد کے لیے, اس کے لیے بھی بغاوت کا لفظ آتا ہے, تکبر کے لیے بھی بغاوت کا لفظ آتا ہے. جب انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی منمانیاں کرے وہ بھی بغاوت ہے. اللہ کے احکامات سے سرکشی کرنا ہے نا, یہ بھی بغاوت ہے. تو مطلب ہے کہ یعنی اللہ کے احکامات پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتے, پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, پھر اس کو کبھی یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت کے دن بھی آئے تھے, وہ خود کو ان کنٹرول سمجھنے لگتا ہے. یہی تو بغاوت ہے نا, یہ تو سرکشی ہے. وہ تو ٹیمپرری تھا, وہ جو فیز آیا تھا وہاں یاد ہے ہمیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا تھا. تو یہ انسان کا حال ہوتا ہے, یہ عام لوگوں کی نفسیات ہے. اچھا اب ایک بات بتائیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی مصیبت آئے تو پھر یہ جیسے بیٹھے لیٹے اٹھے اللہ کو نہ پکاریں, یا پھر اللہ کے ساتھ نہ وعدے کریں نہ اس کو پکاریں, کیا یہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ تو پھر قابل مذمت بات ہوئی نا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں, وہی ہے نا ہمارے لیے بہترین مثال, بہترین نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا سے ہوتا تھا؟ جی ہاں, جب آندھی طوفان آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھاگتے تھے مسجد کی طرف, کیسے اس وقت نوافل پڑھتے تھے. اسی طرح بدر کے دن آپ کو پتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے, آپ کے کندھے سے بار بار چادر گر جاتی تھی, اتنی دعائیں کرتے, ساری رات لوگ سو گئے آپ دعائیں کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مصیبت کے اندر اگر انسان ایسے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بری کیا چیز ہے کہ انسان اس کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے, اس کے بعد اس کو وہ وعدے تک نہیں یاد رہتے, اس کے بعد پھر سرکشیاں کرنے لگتا ہے, وہ بری چیز ہے. یہ نہیں ہے برائی کہ جس کو آپ سمجھنے لگے کہ دیکھو میں پہلے نہیں کرتی تھی تو اب میں میرے پر مشکل آئی ہے تو اب میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے. یہ نہیں, آپ مانگے اللہ سے ہی تو مانگنا ہے, مگر غلط کیا کام ہے کہ اس کے بعد آپ اللہ کو بھول جائیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں, بے شک کہ یہ ہم اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے, ہم تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے, لیکن جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے کچھ رشتے دار ہیں, جب ان کو کوئی ضرورت ہو, آگے پیچھے انہوں نے کبھی نہ آپ کو پوچھا نہ کال کیا, اب ان کو کوئی ضرورت پڑ رہی ہو آپ کو کال کرتے ہیں, اچھا جب ان کا مطلب پورا ہو گیا اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آ رہے, کبھی نہیں انہوں نے پوچھا, تو آپ کہتے ہیں دیکھو جب اپنی مطلب تھا تو کس طرح آ گئے, اب پھر کتنے سال گزر گئے پھر ان کو کوئی ضرورت پڑی, کوئی کوئی مطلب ہوا تو پھر آپ کو کال کرنے لگے. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. انسان بھی اس کو پسند نہیں کرتا. دوسری طرف مثلا آپ کے کوئی رشتے دار تھے جو آپ کے ساتھ نہیں, ان کے کبھی نہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا, اب کوئی ضرورت پڑی وہ آپ کی طرف آئے, آپ نے ان کو کام کر کے دیا, لیکن اس کے بعد بھی وہ آپ کے احسان مند رہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں, تو آپ ان کو کبھی یہ نہیں کہیں گے یہ کتنے مطلبی ہیں, یہ کتنے برے ہیں, نہیں ایسے نہیں کہیں گے. کیونکہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ریئلائز کر لیا اب اس کے بعد وہ کتنے آپ کے ساتھ شکر گزاری کے معاملات کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے تب تو اللہ کی طرف ظاہر ہے اور زیادہ انسان جھکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی بھول نہ جائے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے کہ اور اس وقت کو یاد کرے کہ جب اللہ نے مجھے اس مشکل سے نجات دی تھی, اس وقت میں میری مدد کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو نے یہاں پہ ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ بعد میں اس وقت پکارتے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے ہیں, بلکہ یہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں مگر اتنے مطلب ہی ہیں کہ اس کے بعد جو ہی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہی کرنے لگتے ہیں. ایک اسی طرح ایک زلزلے کی ویڈیو کسی نے بھیجی تھی, زلزلہ آیا لوگ فوری طور پہ کھڑے ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور ایسے جیسے بہت ایک دم پریشان ہو گئے, اب جو ہی جھٹکے ختم ہوئے ایسے ہوا جیسے کہ کوئی جھٹکا کبھی آیا ہی نہیں تھا, پھر ویسے ہی چلنے شروع ہو گئے اپنی ادھر ادھر ہو گئے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ انسان کی حالت ہوتی ہے اکثر, یہ ہولناک حالات میں مصیبت جب کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے فوراً جھک جاتا ہے, اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے, اب تو سب کچھ ٹھیک ہے, اللہ کی ضرورت تو بس اس وقت ہوتی ہے جس وقت کوئی مشکل ہو, اس کے علاوہ اب تو یعنی ہم خود ان کنٹرول ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا, اس کی تو ایک ایک سانس میں ہر وقت ایک ایک سانس میں بھی وہ اللہ کا محتاج ہے, اس پہ بھی اس کی اپنی قدرت نہیں ہے, اپنا کنٹرول نہیں ہے. لیکن ہم جب یہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے نا تو ہمیں لگتا ہے یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں, اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس وقت بھی ہمیں بٹھایا ہوا تو اللہ نے بٹھایا ہوا آرام سے, چاہے تو حالات کو کیسے بھی پلٹتے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین ہل گئی نا تو سب کی چیزیں نکل جائیں گی اور سب کو اللہ یاد آ جائے گا, آگے پیچھے آتا ہی نہیں. اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور بات, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بتا دیا کہ انسان کس وقت اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے, مشکلات میں. جب مشکلات ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے خالص بھی ہو جاتا ہے اور اس سے قریب بھی ہو جاتا ہے, اور جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور جانے لگتا ہے, اور پھر جتنے اچھے جس کے حالات ہوتے جاتے ہیں نا وہ اور ہی دور ہوتا جاتا ہے, اور ہی دور جاتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو مشکل بھیج کے انسان کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے, اور انسان دیکھو کیسے مشکل کے بعد کدھر دور چلا جاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھول جاتے ہیں اور پھر سرکشی میں پڑ جاتے ہیں, حالانکہ سرکشی ان کو کرنی نہیں چاہیے, ظلم و زیادتی کرنی نہیں چاہیے. سرکشی مطلب کیا, من مانی کرنے لگتے ہیں, میں جو مرضی کروں آپ, کہ اب اس کو لگ رہا ہے نا کہ میں ان کنٹرول ہوں, میں ان چارج ہوں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے لوگوں جو تمہاری بغی ہے نا, یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو, جو اپنی منمانیاں کر رہے ہو, یا جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اب تم سوچ رہے ہو کہ میں بس ان کنٹرول ہو گئی, جب مشکل تھی تو تب تو بڑے اللہ کے سامنے جھک رہے تھے, اب مشکل ختم ہو گئی تو بے پرواہ ہو گئی, دوسروں پہ زیادتیاں کرنے لگی کہ شاید پتہ نہیں کوئی مجھے اب کچھ نہیں کر سکتا. تو یاد رکھو کہ تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے. ایسے دنیا میں تو ایسے لگتا ہے نا کوئی کسی کے ساتھ اگر زیادتی کر رہا ہے, دوسرے کو کچھ کہہ دیا, جو منہ میں آیا دوسرے کو پر بول دیا, اس کو ہرٹ کر دیا, مبالغہ آرائیاں کی, باتوں کو بڑھا چڑھا کے جو ہم بیان کر دیتے ہیں, جھوٹے الزام لگا دیے, کچھ کر دیا, لوگوں پہ زیادتیاں کر دی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے ان کنٹرول ہیں, اور ہم نے دوسرے کے ساتھ دیکھو کیسا کیا, اس کو کیسا میں نے سبق سکھایا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب انسان کے پاس تھوڑی بہت پاور ہوتی ہے, اتھارٹی آ جاتی ہے, مثلا آپ بچوں کی ماں ہیں, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, یہ آدمی اب جائے گا تو جائے گا کہاں, بچے میرے ہیں اور اس کو تو یہیں پہ بند کے رہنا ہے, جو مرضی کروں میں اب اس کے ساتھ. یا میں ساس ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں اب جو مرضی کروں میرا کنٹرول ہے, یا میں بہو ہوں تو میں سوچوں کہ میں اب جیسے مرضی چلاؤں, یا میں کماتی ہوں تو میرا ہی کنٹرول ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے آگے دوسرا کوئی کمزور ہے, میں سوچوں کہ یہ کیا کر لے گی میرے آگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ تم دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہے ہو, تو دوسرے پہ نہیں کر رہے, تم اپنے آپ کے اوپر کر رہے ہو. یہ بات اگر انسان یاد رکھے کہ کسی کو پریشان کرنے سے پہلے, کسی کو دکھ دینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ میں کسی کو نہیں پریشان کر رہی, یہ میں اپنی پریشانی کا سامان کر رہی ہوں, یہ میں دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہی, یہ میں خود اپنے ساتھ کر رہی ہوں. آج مجھے نظر نہیں آ رہا, آج مجھے لگ رہا دوسرے پہ ہو رہا ہے نا, یہ کل کو نظر آئے گا کہ یہ میرے لیے ہی ہے, کیونکہ کل اسی کی سزا خود بھگتنی پڑے گی, کسی اور کو تو کچھ نہیں ہوگا. میں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں, اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں. اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو پھر ہمارے لیے اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا. یہ کسی کو ستانے سے پہلے, کسی کی حق مارنے سے پہلے اگر ہمیں یہ خیال آ جاتا ہے میں دوسرے کا حق نہیں مار رہی, میں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں, تو بہت آسانی ہے اصلاح کرنے میں, کیونکہ پکڑی تو میری اپنی جان جائے گی نا, کسی کو کسی اور کی جان تو نہیں پکڑی جائے گی قیامت کے لیے, میری جان پکڑی جائے گی. متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کا زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, اس کے لیے تم دوسروں پہ زیادتیاں کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, سرکشیاں کرتے ہو, ان چیزوں کے لیے تھوڑے دن کے سامان کے لیے. کتنا تھوڑا سامان ہے, تم اپنے اوپر کیا اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے, ان میں سے کچھ بھی نہیں. جو انسانوں کے حقوق انسان بھول جاتا ہے, جب بے دریغ منمانیاں کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ بس میں قادر ہوں, میں پوزیشن آف پاور میں ہوں, میرے پاس جوانی ہے, میں جو چاہوں کروں, یہ سب عارضی ہے, وقتی ہے, تھوڑا ہے, متاع حیات دنیا ہے, دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے, سب بہت جلدی چھن جانے والا ہے. عقل مند تو وہ ہے جو آج ہی اپنے آپ کو اصلاح کر لے, اپنی غلطیوں کو دور کر لے. یہ متاع حیات دنیا, اگر پاور بھی آج ملی ہوئی ہے نا, تھوڑی دیر کی ہے. دیکھیں ایک لڑکی کی ایک رخصتی تو اس کے ماں باپ کے گھر سے ہوتی ہے, دوسری اس دنیا سے ہوگی. جیسے سب کچھ ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں, پہلے کہتے ہیں یہ میرا کمرہ, میرا سامان, بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں, یہ نہ چھیڑو, میری وہ چیز نہ لو, پھر اس کے بعد سب چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. پھر وہاں پہ کوئی اور آ جاتا, بھابھی آ جاتی ہیں, کوئی اور آ جاتا. تو دنیا سے بھی انسان اسی طرح میرا تیرا, میرا تیرا کرتا رہتا ہے, پھر اس کے بعد خالی ہاتھ چلا جاتا. متاع حیات دنیا, یہ بس تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا, سما ہی لئی نہ مرضی ہو, پھر تمہیں لوٹنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا. فَنُنَبِّئُكُمْ, پھر ہم بتائیں گے, یعنی ایک ایک چیز بتائیں گے, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ اوور آل بس بتا دیا, بھائی جیسے ہم اپنا حساب یہی کرتے نا, میں اچھا کر رہی ہوں یا میں ملا جلا کر رہی ہوں یا کچھ ہے. ایک ہوتا ہے ایک ایک چیز کھول کے بتانا. مثلا ہے کہ آپ اپنے ملازم کو بلائیں اور آپ اس کو کہیں فلانے دن میں تم نے یہ کیا تھا, فلانے سودے میں سے تم نے اتنا کم کیا تھا, فلانے کام میں تم نے اتنی کام چوری کی تھی, فلان دن تم نے ایسے کیا تھا, فلان ٹائم پہ تم نے یہ کیا تھا. اب اس کے اندر اور اس میں کہ تم اچھا کام نہیں کرتے, فرق ہے نا. اب یہ بھی آپ نے اس کی کارکردگی بتائی کہ تم اچھا کام نہیں کر رہے, اور ایک ہے ڈیپتھ میں جا کے ایک ایک چیز کھول کھول کے اس کو بتائی, یہ کیا کیا ہوا ہے, یہ کیا کیا ہوا ہے, یہ یہاں سے ڈسٹنگ میں یہ تم نے دیکھو یہاں پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, یہ کونے میں دیکھو یہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے, یہ دیکھو تم نے فلان کھانے کے اندر ایسا کیا تھا اور فلان دن میں ایسا, فرق ہے نا دونوں میں. تو نبیوکم وہ والا بتانا ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں پوری لسٹ سمجھ لیں کھول کے رکھ دی جائے گی اور ان ڈیٹیل سب بتایا جائے گا. اب سوچیں کہ ایسے بتانے میں اور دوسرے بتانے میں کتنا فرق ہے, اور اس میں کس قدر رسوائی ہے, کتنی ذلت ہے. کیونکہ جب ایک ایک چیز کھولی جائے گی تو پھر تو کچے چھٹے کھل گئے نا, جس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے کہا جائے گا کہ آج جو اپنے اعمال نامے میں بھلائی پائے تو وہ اللہ کی تعریف کرے, اور جو برائی پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرو, اس لیے کہ جو تم پا رہے ہو وہی ہے جو تم نے کیا تھا. بما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے. تو جو اپنا ہی عمل ہے نا جو کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے, وہ آسان نہیں ہے حساب, وہ آسان نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا بڑی آسانیاں ہیں, قرآن کو کھول کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ آسانیاں نہیں ہیں, بہت مشکل حساب ہے. ایسے ہی نہیں صحابہ روتے تھے, اور ایسے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہ حاسبنا حسابا یسیرا, کہ اللہ ہمارا آسان حساب دینا. یہ کچے چھٹے جب کھلیں گے نا, ایک ایک کام, ایک ایک رات, ایک ایک دن, فلان ڈیٹ, فلان ٹائم, فلان ڈیٹ, فلان ٹائم, فلان ایئر, جوانی, ایسے نہیں جوانی تم نے اس میں کاٹی, بڑھاپا تم نے اس میں کاٹا, یہ تو آسان ہے. نہیں, 20 جنوری 1900 فلاں, 30 اکتوبر 1900 فلاں, ایک ایک دن, ایک ایک ٹائم, اس کا ایک ایک عمل بتایا جائے گا. تم نے یہ کیا تھا رات میں, تم نے یہ کیا تھا, تم اکیلی تھی اس وقت, تم نے یہ کیا تھا, تم نے فون پہ یہ بات کی تھی, تم نے ای میل میں یہ لکھا تھا, تم نے ٹیکسٹ یہ کیا تھا. سوچے کتنی رسوائی ہے. اس دن تو وہی بچ سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دے, اس کا اعمال نامہ دیکھ کے, کہ ہاں بس جاؤ. تاکہ جس سے پوچھ لیا نا ایک ایک عمل, تو وہ تو گیا, کیونکہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال. پہلے تو میں نے آپ کو دنیا کا معنی بتایا نا, دنیا کا معنی کیا ہے, حقیر ہے, بیکار, گھٹیا چیز کو دنیا, جس کو ہم بہت قیمتی اور بہت سینے سے لا کے آ کے رکھتے ہیں اور جس کے لیے بہت وقت لگاتے ہیں نا, اس کا معنی ہی کتنا کم تر اور گھٹیا کا. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی, کما ان, پانی کی طرح. پانی کون سا, انزلناہ من السماء, جو اتارا ہم نے آسمان سے. کون سا آسمان سے پانی اترتا ہے, بارش. یعنی دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح. پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں آیت کو, پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے, اس سے کیا مطلب. فاختلطبہ نبات الارض, تو خلط ملط ہو گئی اس کے ذریعے زمین کی نباتات. یعنی جب پانی پڑا تو اتنی نباتات ہوئی, اتنی نباتات ہوئی, اتنی گرینری, اتنا کچھ زمین سے اگا کہ وہ خلط ملط ہو گیا. اس کے ذریعے, کس کے ذریعے, اس بارش کی وجہ سے. بسبب اس بارش کے وہ خلط ملط ہو گئی, گھنی ہو گئی زمین کی جو پیداوار تھی. مما یاکل الناس والانعام, اس میں سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور جانور بھی. اس زمین سے پھر فائدہ انسانوں کو بھی ہو رہا ہے, ظاہر ہے وہ بھی اس کا کھائیں گے, پھل وغیرہ ہیں اس کی اور جو فصلیں ہیں, اور انعام بھی کھاتے ہیں, مویشی بھی گھاس پھونس کھائیں گے, سب اس سے پھر اس کی نباتات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها, جب لے لیا زمین نے اپنا پورا سنگھار, پوری سنگھار سے ہو گئی. سنگھار کیا اس کا, یعنی اتنی گرینری ہو گئی, ہر طرف پھیل گئی, پورے پیک پہ آ گئی, جس کو کہیں گے نا دلہن کی طرح سج گئی جب زمین, وزینت, اور خوبصورت ہو گئی, رونق بھی آ گئی اس کے اوپر, خوبصورتی بھی آ گئی, یعنی نظر آنے لگی ہر ایک کو. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, اور اس کے رہنے والے یعنی جو اس کے اوپر بسنے والے تھے اس زمین کے اوپر, جب یہ ایسی ہو گئی جوبن پہ آ گئی تو وہ سمجھنے لگے کہ ہم اس پہ قادر ہیں. یعنی اب تو یہ پوری لہلہا اٹھی ہے, یہ کھیت پورا یہ لہلہا اٹھا ہے, اب جب ہم چاہیں گے اس کو کاٹ لیں گے, اب تو صرف تیار ہے بالکل. اتاہا امرونا لیلن او نہارا, آ گیا ہمارا حکم اس پر رات کو یا دن کو. ہمارا حکم کا مطلب کیا, ہمارا فیصلہ آ گیا عذاب کا, رات کے وقت آیا یا دن کے وقت آیا, یعنی اچانک کسی ٹائم پہ آ گیا. اور کیا ہوا پھر ایسی چیز کا, عذاب آنے کا مطلب کیا ہے, یعنی جب زمین کے اوپر عذاب آیا تو مطلب یہ کہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی آگ لگ گئی ہو, کوئی طوفان آ گیا ہو, کوئی بگولا آ گیا ہو, کوئی اور ایسی چیز آ گئی جس سے سب ڈسٹروائے ہو گیا. کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے, فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا, تو کر دیا ہم نے اس کو کیسا, کٹی ہوئی, یعنی جیسے بالکل تباہ ہو گیا. جیسے فصل جب کٹ جاتی ہے تو نیچے نیچے کیسا رہ جاتا ہے, اور کتنا ہو, کبھی آپ نے دیکھے جاتے ہوئے راستوں میں یہ جو وہ کاٹی ہوتی ہیں فصلیں, تو وہ کیسے نیچے نیچے سے وہ یہ بے رونق سی اور بھدی سی لگنے لگتی ہے. ایسا وہ ہو گیا کہ اللم تغنا بالامس, گویا کہ نہیں آباد ہوئی تھی کل. ایسے لگا کہ جیسے یہ کل تو ایسے تھا نا کہ جیسے کہ کبھی اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں, بالکل پرفیکٹ ہے, اب اس کے اوپر کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. کل ایسے لگ رہا تھا کہ یہ غنی ہے ہر چیز سے, کل تک ایسے لگ رہا تھا, اور آج یہ ہے کہ یہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئی تھی, کبھی غنی ہی نہیں ہوئی تھی, کبھی ایسا آیا ہی نہیں تھا اس کے اوپر وقت کہ یہ کبھی کھڑی تھی اور لہلا رہی تھی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتیں, لیکن کن کے لیے, سب کے لیے نہیں, للناس نہیں ہے, لقوم یتفکرون, اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے, تفکر کرتی ہے, جو سوچتی ہے. اب یہ مثال کس کی ہے, اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ ان دنیا کی زندگی مثال اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے کن لوگوں کے لیے. دیکھیں ایک مثال دی گئی ہے دنیا کی زندگی کی, کہ جیسے بارش ہے آسمان سے اتری اور پھر اس سے نباتات اگی, تو یہ بارش کیا ہے, اصل میں مال اسباب کا مل جانا, مال اسباب ملے کسی انسان کو تو اس سے کیا ہوا, بڑی خوشحالی آ گئی, بڑی ہے نا کہ فقط اللہ تعالیٰ بھی نبات الارض, یعنی بڑی خوشحالی آ گئی, یعنی انسان کے اوپر بڑا اچھا وقت آ گیا, بہت اس کے حالات بدل گئے. مال بھی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے نا, ہر ایک پھر اپنی اس کے مطابق اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں نا, اور اس سے فائدہ ہونے لگا, سب کو فائدہ ہونے لگا, جن جن کے پاس مال آیا تھا سارے گھر والوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اور پھر اتنی زیادہ خوشحالی ہے کہ پھر پوری یعنی سج دھج گئی. آپ دیکھیں جب مال آتا ہے پھر چیزیں بھی آنے لگتی ہیں گھر میں, پھر انسان کے نئی گاڑی بھی آ گئی, بڑا گھر بھی لے لیا, کپڑے بھی اچھے پہننے لگے, یعنی انسان پورا ٹپ ٹاپ ہو گیا, پیک پہ چلا گیا. اب وہ شان و شوکت اس کی اور اس کا سنورنا, اس کا سجنا, اس کا یہ سب یعنی بالکل افیکشن کو پیک کو پہنچ گیا, بڑے شوق سے وہ سارا اس کے اپنے سجا رہا ہے, سنوار رہا ہے, یہ ہے زخرف اور زینت اس کی. اچھا اب کیا ہوتا ہے, انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ انہ قادرون علیہا, انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس اب تو یعنی جب پیک پہ پہنچ گیا نا یہ سب, کہ اب تو بس میں ان کنٹرول ہوں, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میرے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, بیسٹ میرا کاروبار چل رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے, اور مجھے کسی کی نہ کسی کی انسان کی ضرورت, نہ مجھے کوئی خدا کی ضرورت, بس آسائشیں اس کے پاس ہیں, قیمتی لباس اس کے پاس ہیں, خوش نمائی بھی ہے, لوگوں کو بھی لوگ بھی امپریس ہو رہے ہیں, تو اب اس کا دماغ یعنی اتنا چڑھ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ بس میرے ہاتھ میں میں جو چاہوں کروں, پھینکوں چیزیں, ویسٹ کروں, اسراف کروں, ضائع کروں, کچھ بھی کروں, اس کو اللہ نہیں یاد رہتا کہ اللہ قادر ہے, اس کو اپنا آپ قادر لگتا ہے. اسی کی مثال آپ نے آج انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا پڑھیے گا سورہ قحف میں مثال کہ کیسے باغ والے نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں قادر ہوں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے باغ کا حال, کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ میں بس ان کنٹرول, اب یہ چیزیں میرے سے اب کہاں جائیں گی, یعنی اس کو کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ یعنی ہی از ان چارج نا, کوئی اور انچارج نہیں ہے, وہ انچارج ہے. تو کیا ہوتا ہے, ایک دم اچانک کوئی مصیبت آ گئی. اب مصیبت کی کئی فارمز ہو سکتی ہیں, دن یا رات میں یعنی اچانک آ گئی, ڈکلائن آ گیا, چاہے وہ کاروبار اس کا ایک دم, اس کو فیکٹری کو آگ لگ گئی ختم ہو گیا, یا اس کا کاروبار ایک دم ڈاؤن ہو گیا, کچھ ایسی مصیبتیں آئیں اور کاروبار ڈاؤن ہو گیا, یا کوئی عہدہ تھا اگر اس کے پاس کاروبار نہیں تھا, کوئی عہدہ تھا وہ عہدہ ایک دم انہوں نے اس کو فائر کر دیا, یا اس کی کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہوا تھا اس میں ایک دم کسی نے سو کر دیا, اس کو بڑا ایک دم بچکا ہو گیا, نقصان ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا اس کا, یا وہ خود انسان فوت ہو جاتا ہے, اتاہا امرونا لیلن او نہارا, وہ خود انسان فوت ہو گیا, کچھ بھی یعنی ایسی بڑی کوئی مصیبت آ گئی. اب کیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی یہاں پہ کوئی آباد ہوا ہی نہیں تھا, یعنی ہر چیز برباد ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گئی, اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. ایسے کچھ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, مگر ایسے کچھ گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ یعنی اتنے پیارے سجے ہوئے گھر, اور جو کمانے والا تھا وہی چلا گیا, تو وہ گھر ایسی وحشت اور ویرانی کی تصویر تھے, یعنی ایسے واقعی لگتا ہے کہ جیسے فصل کٹ گئی ہو, جیسے لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کوئی تھا ہی نہیں, کبھی کوئی بسا ہی نہیں ہے, ایسی حالت ہو جاتی ہے. یہ شان و شوکت, یہ چیزیں, یہ مال, ایسے لگتا ہے لوگ بھی چار دن یاد کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, کبھی رہا ہی نہیں وہ یہاں پہ, دو چار دن کا یاد کرنا ہوتا نا, اس کے بعد کون جانے اب کس کے پاس وقت ہے کہ اس کو یاد کرتے ہیں. وہ یہ گھر ویران ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی یہاں پہ رہتا ہی نہیں تھا. پہلے انہی گھروں میں کیسی سجدچ ہے, رونقیں ہیں, ایسے ہے, پھر جب سب کچھ ٹھپ ہو گیا, چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہوا, آتا امرو نہ اللہ کا حکم کسی صورت میں بھی آیا, کسی کے دنیا سے جانے سے آیا, یا ختم ہونے سے آیا, مالی نقصان سے آیا, کوئی بیماری آ گئی ایسی کہ اس کی وجہ سے سب ختم ہو گیا, سب کچھ بیماری میں لگ گیا, اب انہیں گھروں سے خوف آنے لگتا ہے, وہ ایسے ویران, ایسے خالی ہو جاتے ہیں جیسے فصل کٹ گئی ہو. تو انسان کی فصل کٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ باتیں, یہ جو سوچنے سمجھنے صلاحیت رکھے نا ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے, بہت کچھ. انسان کتنا ظاہریت پسند ہے کہ ظاہری ظاہری اسباب دیکھ کے امپریس ہو جاتا ہے, یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, وقتی چیزوں کو ہمیشہ کی سمجھ لیتا ہے. یہاں پہ یہ مثال بتا رہی ہے کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے, صرف آخرت ہے جو ہمیشہ کی ہے, صرف جنت اور جہنم ہے جو ہمیشہ کے, یہ دنیا عارضی ہے, چاہے یہاں پہ اتنی آپ کو لہلہاتی نظر آ رہی ہے, لش پش نظر آ رہی ہے, زخرف نظر آ رہا ہے, اس کی زینت نظر آ رہی ہے, وہ خلط ملط اگ رہی ہیں, اس کی نباتات اتنی وہ گرین ہے, اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایسے لگتا ہے یہ کبھی نہیں ختم ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کبھی ختم ہو, اور وہ رہنے والوں کو بھی لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوگا, اور ہم تو اس کے اوپر قادر ہیں اور فخر کرتے پھر رہے ہیں اور پھولے نہیں سما رہے ہیں, بس یہ ہماری محنتوں کے پھل ہیں جو ہمیں ملے ہیں, ہم تو ایسے, ہم نے تو یہ کیا, ایک دم اسٹرائک کی ہے کوئی چیز اور سب ختم ہو گیا. اللہ اکبر, کچھ نہیں رہ جاتا. یہ بہار, ہر بہار کے بعد ایک خزاں ہے, اور ہر خزاں کے بعد بھی ایک بہار ہے. عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے, زوال کے بعد عروج بھی آ جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور پھر کیسے گر جاتے ہیں, بڑی بڑی شان شوکتیں ہوتی ہیں سب بک جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ اپنی پھو پھا میں رہتے ہیں اور اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے قبر میں جا پڑتے ہیں, اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کبھی کوئی رونق ہی نہیں تھی. وہی جگہیں ہوتی ہیں نا, کوئی اور آ کے وہاں پہ رہنے لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو وہ والے لوگ کبھی رہتے ہی نہیں تھے. دیکھیں یہ کھیت کا کٹ جانا جو ہوتا ہے نا, حسید کٹ جانا, اس کا کیا, اس کی کھیت کی موت ہے. اسی طرح انسان کا بھی, انسان کے بھی دن ختم ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس کی گردن جھک جاتی ہے, ڈھلک جاتا ہے کٹے ہوئے کھیت کی طرح. اور آج کل تو جو بیماریاں اور جو ایسی چیزیں, انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا دنوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. یہ جو آج بہت رونقیں نظر آ رہی ہیں نا, سب اچانک سے ختم ہو جاتی ہیں. کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں؟ تو یہ انسان کی زندگی کی مثال بتا کے اس کو سبق سمجھایا گیا. حضرت علی جو تھے وہ ایک دفعہ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے, ایک نظر قبروں پہ ڈالی, قبر والوں کو کہنے لگے اللہ اکبر, اے قبروں میں بسنے والوں, اے کھنڈروں میں رہنے والوں, اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والوں, کہو کیا خیر خبر ہے تمہاری, کہو کیا حال ہے تمہارا. پھر کہنے لگے ہمارا تو یہ حال ہے کہ مال تو تقسیم ہو گئے, اولادیں یتیم ہو گئی, بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے, یہ تو ہمارا حال ہے. اب تم بھی تو اپنی خیر خبر سناؤ, تمہارا کیا حال ہے. پھر کچھ دیر خاموش رہے, پھر فرمانے لگے اپنے ساتھی سے, اے کمیل اگر یہ قبروں والے بول سکتے ہوتے نا تو یہ ضرور کہتے کہ بہترین سامان تو تقویٰ ہے. یہ فرمایا, رونے لگے, دیر تک روتے ہیں. پھر بولے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے, اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہو جاتی ہے, سب ختم ہو جاتا, پیچھے سب مال تقسیم کر لیں گے, جو اولادیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے کاموں پہ چلی جائیں گی, جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ سب اپنے اپنے اس میں لگ جائیں. یہ جو جانے والے ہیں نا ان کی کیا خیر خبر ہے یہ بتاؤ. یہ انسان کو اسی کو بھگتنا پڑتا, یہ رونقوں سے یہ نہ سمجھو ہمیشہ کی. ہر چیز جو زمین پہ ہے نا, چاہے وہ کتنی خوبصورت نظر آتی ہے, ایک دن وہ اپنی خوبصورتی کھو بیٹھے گی. چاہے وہ فرنیچر ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ یہاں کے ساز و سامان ہو, چاہے یہاں کی بلڈنگیں ہیں, چاہے یہاں کے انسان ہے, ہر چیز اپنی خوبصورتی کھو بیٹھے گی, ہر چیز مٹ جائے گی یہاں سے. اہم بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ سوچو سمجھو غور کرو. لیکن جانور جو ہے نا وہ غور و فکر نہیں کر سکتا, انسان کے اندر ہے یہ ایک ڈسٹنکٹو کوالٹی ہے کہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے, اسی لیے وہ جانوروں سے اوپر ہے نا. اور اگر ہم بھی غور و فکر نہ کریں, ہم بھی اسی طرح رہے جیسے جانور رہ رہے ہیں, بس کھایا پیا سوئے اٹھے, کھایا پیا سوئے اٹھے, بچے پیدا کیے کھایا پیا سوئے, یہ کیا, یہ تو جانور کی زندگی ہے. لیکن جانور کبھی سوچتا نہیں ہے کہ کیوں میں اس دنیا میں آیا, مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا, مجھے ایک دن مرنا ہے, مجھے ایک دن اللہ کا جواب دینا ہے, یہ اس کو تھوڑی پتا ہے, وہ نہیں جانتا. لیکن انسان, تجھے تو اللہ نے عقل دی ہے, تم سوچو اور سمجھو اس دنیا کی حقیقت کو جانو, کیا تم اس کے اندر ہی کھو گئے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے, یا کچھ آگے کا سامان بھی کر رہے ہو؟ کیونکہ انسان کی زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے, کتنی تیزی سے یہ وقت جا رہا ہے. اگر ہم مثلاً 40 سال کے اگر ہم ہو گئے, اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہماری زندگی چلو 60 ایئرس تک ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا, جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں, تو پھر آپ یہ جو باقی 60-65 اگر آپ سمجھتے ہیں, تو باقی جو 20-25 سال ہے وہ بھی اتنی تیزی سے گزر جائیں گے جتنی تیزی سے پچھلے 40 ایئرس گزرے, اور اس سے بھی اگر زیادہ بھی زندگی مل گئی, 30-40 سال بھی اور مل جائے, تو ابھی بھی پتہ نہیں چلنا. یہ اس کی حقیقت ہے, اتنی تیزی سے یہ ختم ہو جاتی. انسان سمجھتا ہے کہ میں قادر ہوں نا, اور بس وہ ختم ہونے لگتا. اسی طرح یہ مثال اس کے لیے بھی ہے کہ انسان جب جوانی پہ آتا ہے, پورا اپنے جوبن پہ آ جاتا ہے, زخر و فیر زینت ہے اور پورا قادر ہے, اور اس کے بعد اچانک موت آ جاتی ہے, اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کٹی فصل, یا کوئی بیماری آ جاتی ہے. اگر ایسے نہیں بھی ہوتا تو انسان کے اوپر دیکھے جو بڑھاپا آتا ہے, ہاں اب ویسے ہم نے جو جوانی تک ٹائم پیریڈ اپنا سپینڈ کیا ہوتا ہے نا, اس میں ایوری ڈے ہماری طاقت بڑھ رہی ہوتی ہے, بڑھ رہی ہوتی ہے اور بڑھ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بڑھتے ہی جانا ہے. لیکن ایک پیریڈ آتا ہے جب وہ پیک پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈاؤن دا ہل ہے, اب بڑھ نہیں رہی, اب وہ گھٹ رہی ہے, اب ایوری ڈے نیچے جا رہے ہیں. یہ چیز انسان کا پہلے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. پہلے کا ایکسپیرینس کیا تھا؟ ایوری ڈے طاقت کا بڑھنا. اب کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ ایوری ڈے کم ہونا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے سمجھا دیا کہ انسان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں پوری پیک کے پہ پہنچ چکا ہوں, اب کچھ نہیں ہوگا, اچانک ایسا دور آ جاتا ہے, سب کچھ چھن جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس دنیا کو سمجھ جاؤ کہ یہ عارضی ہے, یہ ٹیمپریری ہے. اس کے پیچھے اپنی آخرت کو نہ بھلا دو. ایک دن وہ ہوگا صرف گوشت پوش کا ڈھیر رہ جاؤ گے, بے جان بے روح, جسم خاموش بے حرکت, کہیں کسی مردہ خانے میں پڑا ہوگا. اور پھر لوگ چھوڑ آئیں گے کہیں جا کے. تو یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو دنیا کی مثال بتائی گئی ہے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ تو دنیا کی مثال ہے نا, یہ اتنی چھوٹی ہے, اس کی جو ٹپ ٹاپ اور اس کی جو دو گھڑی کی سوہانی رونق ہے اور اس کی جو یہ سارا کچھ ہے, یہ کیسے دیکھو بدل گئی ہے, کیسے ایک دم آپ جاتے ہوئے دکھایا اور پھر پیک اور پھر دیکھا ایک دم ڈاؤن فال دکھایا اس آیت میں. تو یہ اتنی جلدی ختم ہو جانے والی ہے. حدیث میں ہے کہ بڑے دنیا دار کروڑ پتی جو ہمیشہ نعمتوں میرا جہنم میں, ایک اس کو غوطہ دے کے پھر اسے پوچھا جائے گا کہو تمہاری زندگی کیسی گزری, تو جواب دے گا میں نے تو کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں, کوئی سکون دیکھا ہی نہیں, کوئی چین دیکھا ہی نہیں, آرام کا نام بھی نہیں سنا. اسی طرح دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھی جس پہ آرام نہیں گزرا اس کو لایا جائے گا جنت میں, ایک وقت دلا کے پھر پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیسے رہے, وہ کہے گا پوری زندگی میں نے تو کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا, کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی, میں نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. یہ اتنی جلدی یہ بھول جائیں گے دن, اصل وہاں کی زندگی ہے. لیکن عقل مندوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے, باقی اس کے اوپر سے ایسے ہی گزر جائیں گے. اتنی عارضی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اس عارضی سے اوپر اٹھاؤ, آؤ میں تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہوں, آؤ میں تمہیں انوائٹ کرتا ہوں دار السلام کی طرف. انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے, خود بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ, آ جاؤ. دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر. سلامتی کا گھر دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا گھر ہے؟ یہ جنت ہے, اس کا نام ہے دار السلام. جنت کے نا کئی نام ہیں اور ان میں سے ایک نام ہے دار السلام. اس کا نام دار الخلد بھی ہے, اس کا نام جنت الفردوس بھی ہے, جنت عدن بھی ہے, جنت الماوا بھی ہے, جنت النعیم بھی ہے, سات نام آتے ہیں اس کے, دار الجلال بھی ہے اور دار السلام بھی ہے. اس لیے کہ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے, ہر یعنی ہر چیز کی سلامتی, کوئی چیز بھی انسان سے چھننے والی نہیں. دیکھیے دنیا میں کیا ہے, دنیا میں انسان کو سب کچھ بھی مل جائے نا, یہاں کا جو صدر بھی ہوگا, بڑا سے بڑا دنیا کا بادشاہ بھی ہوگا نا, وہ بھی سلامتی میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے, ہائے میرا عہدہ نہ چلا جائے, ہائے کوئی میرے خلاف بغاوت نہ کر دے, ہائے میری یہ خوشیاں نہ کہیں چھن جائیں, میری کوئی بادشاہت کو کوئی خطرہ نہ ہو, کہیں یہ نہ ہو کہ میرے سے یہ سب چلا جائے, ہائے مجھے موت نہ آ جائے, میرے فلانے کو موت نہ آ جائے, چیزیں نہ چھن جائیں. مطلب ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے. ہم خود دیکھیں نا انسان, ہم دیکھیں ہم کتنی بھی نعمتوں میں ہوں, ہم کتنے ہی بڑے ملک میں آ کے, ترقی یافتہ ملک میں بھی آ کے رہ رہے ہیں, پھر بھی یہ دار السلام نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ آ کے رہنے کی تمنا, کہ یہاں پہ ہر ایک چیز کی سہولت ہمیں مل جائے گی یا کچھ ہے, مگر دار السلام پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ دنیا دار السلام بن ہی نہیں سکتی. یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے جو دار السلام ہے. یہاں پہ آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں, اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو کبھی کوئی دکھی نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے گا. لیکن اگر ہم ایزیوم کر بھی لیں کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کو کوئی نہیں دکھ پہنچتا, کوئی نہیں تکلیف پہنچتی, ہر وقت اس کو خوشیاں مل رہی ہیں, تب بھی دیکھیں اس خوف کو کہاں سے آپ دور کریں گے کہ یہ چھینے نہیں, اس کو خطرہ نہ ہو جائے, ہائے کوئی بیماری نہ آ جائے, ہائے موت نہ آ جائے, ہائے نقصان نہ ہو جائے, ہائے یہ نہ ہو جائے. یہ چیزیں دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے. یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا, یہ متاع حیات دنیا ہے, تھوڑا سا سامان ہے, دھڑکا لگا رہتا ہے. پھر یہ کہ دنیا میں انسان ہر وقت دیکھتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی, صحت کے بعد بیماریاں, کبھی فائدے کے بعد نقصان, اس طرح کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے. تو اس کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر بھی نہ یاد ہے, یعنی ایک دھڑکا ہے اس کو ہر ٹائم. پھر دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اگر انسان خود پریشانی سے بچا بھی ہوا ہے تو کبھی رشتے دار کی, کبھی بہن بھائیوں کی, کبھی ماں باپ کی, کبھی اپنے علاقے میں جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کی, کبھی کسی پیارے کی, کبھی کسی دوست کی, کسی نہ کسی کوئی پریشانی انسان کو کھائی جاتی ہے کہ ہائی ہے. کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں دنیا کے کہ انسان چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی وقت. تو یہ دارالسلام نہیں ہے. دارالسلام وہ ہے جہاں پہ امن ہے, جہاں پہ سکون ہے, جہاں پہ دھڑکا نہیں ہے بیماری کا, یہ جہاں پہ دھڑکا نہیں ہے بڑھاپے کا, جہاں پہ دھڑکا نہیں ہے کسی چیز کے چھن جانے کا. خالدین فیہا ابدا آتا ہے, ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ, ہمیشہ ہمیشہ. کسی کے کنگال ہونے کا خطرہ نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. یہاں پہ تو غم ہی انسان کو نہیں چھوڑتے. عام انسانوں کی زندگی میں ہر ایک کو دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی مشکل. اپنی نہیں تو اپنی اولاد کی, اولاد کی نہیں تو شوہر کی, شوہر کی نہیں تو گھر والوں میں, ماں باپ کی, کسی کی, بہن بھائی, کسی نہ کسی پریشانی میں ہر ایک انسان مبتلا. نہیں تو اپنے کام کاروبار کی طرف سے پریشان ہے, نہیں تو یہ جو آج کل مشکلات حالات چل رہے ہیں ان سے پریشان ہوا پڑا. تو ہر ایک انسان کسی نہ کسی غم پریشانی مشکل میں. دارالسلام میں کوئی غم پریشانی مشکل ہے ہی نہیں, سکون ہی سکون ہے جس میں کوئی ویرانی نہیں. یہاں پہ اور نہیں ہے کچھ تو اب ایسے ہی بیٹھے بٹھائے کہ اب ایک ڈپریشن شروع ہو گیا. اب بھی ڈپریشن کس بات کا ہو رہا ہے, آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں کچھ, اب ڈپریشن آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ بس ڈپریشن, اب ڈپریشن کی گولیاں کھاتے جائیں. بھائی وہاں پہ دارالسلام ہے, اس میں کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی تنہائی بھی نہیں ہے. اور کبھی ختم نہیں ہونی یہ نعمتیں. اس کی وجہ سے جب یہ اعلان ہو جائے گا نا کہ اب کوئی بڑھاپا نہیں, کوئی بیماری نہیں, تو انسان اتنا خوش ہوگا, اس لیے کہ یہی تو سب سے بڑا خطرہ تھا دنیا میں. تو وہ جنت کا گھر ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. وہاں پہ کوئی حسرت نہیں ہے. دیکھیں حسرتیں اور پچھتاوے بھی ہیں نا, یہ بھی دنیا کی چیز ہے. کبھی ایک حسرت ہے, ہائے یہ چیز ایسے ہوتی تو کتنا اچھا تھا, ایسا ہو جاتا تو کیا تھا. وہاں پہ کوئی حسرت نہیں ہوگی, پچھتاوے تو ہوں گے ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, اب کوئی پچھتاوے بھی نہیں ہے. یہاں پہ پچھتاوے ہی پچھتاوے, ہائے زندگی کیسی گزر گئی, کیا ہو گیا. تو کتنا فرق ہے دنیا میں اور دارالسلام میں. پھر بھی انسان دنیا کی طرف ریجہ جاتا ہے, بل تو سیرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا. دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی, یعنی جنت بہتر بھی ہے, اس سے زیادہ اچھی ہے. دنیا تو پوری دنیا کیا, جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی, ایک کوڑا رکھنے کی کتنی چھوٹی سی جگہ ہوگی نا جس پہ ایک وپ رکھا جائے, وہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر. تو کوئی تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ تو نعمتوں کا یہ بات ہے, اور باقی جو دل کا سکون اور چین اور یہ نعمتوں کا ہمیشہ رہنا اور یہ جو ان کی وجہ سے جو ایک پیس آف مائنڈ رہے گا وہ تو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس دارالسلام کی طرف بلا رہے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں. اور دوسرا اس کا مطلب مَن يَشَاءُ کا اللہ چاہتا ہے, یا مَن يَشَاءُ جو وہ جو چاہتا ہے, جو انسان چاہتا ہے کہ وہ آئے اس کی طرف, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھا دیتا ہے صراط مستقیم کا. انسان کے لیے بھی آ گیا, اللہ کے لیے بھی آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیتا ہے. اور دوسرا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو انسان طلب کرتا ہے نا ہدایت اس راستے کی, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس راستے کی جس کے اندر چاہت ہے. یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے, یہ دارالسلام تک پہنچنے کا راستہ ہے. صراط مستقیم جو ہے نا, اس پہ چلو گے تو دارالسلام پہ پہنچ جاؤ گے. اب انسان کہتا ہے ہاں اللہ چاہتا ہے نا, تو اللہ ہی نہیں میرے لیے چاہتا تھا, اسی وجہ سے جو ہے مجھے نہیں یہ راستہ ملا. تو آپ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ تو سب کو بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو سب کو کہہ رہا ہے آ جاؤ دار السلام کی طرف. اس نے تو کسی کسی کو بھی نہیں چھوڑا کہ تم نہ آؤ اور تم آ جاؤ, نہیں, وہ سب کو بلا رہا ہے. مگر اب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو ظاہر ہے تم پھر راستہ بھی پوچھو گے دار السلام کا, جی راستہ کون سا ہے. آپ نے کسی گھر اگر جانے کا ارادہ کر لیا تبھی آپ اس کا راستہ پوچھیں گے. کسی نے مثلا آپ کو انوائٹ کیا, آ جائے میرے گھر, تو اب آپ راستہ کب پوچھتے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ اس کے گھر جانے کا. اگر آپ نے یہ پلان بنا لیا میں نے جانا ہی نہیں, تو آپ راستہ بھی نہیں پوچھیں گے نا. اسی طرح جو پلان کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا نا دار السلام پہ, اب میں نے اگر سوچ لیا, آپ نے اگر سوچ لیا کہ میں نے جانا ہے دار السلام, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا راستہ بھی پوچھیں گے. اس کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے صراط مستقیم پہ چلنا کیسے ہے, یہ کہاں ہے. پھر ہم دعائیں بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے, چلیں گے بھی, پوری ڈائریکشن بھی لیں گے. تو یہ کام وہی لوگ کریں گے جن کی نیت ہوگی اس پہ چلنے کی, پھر ہی وہ چلیں گے نا. اب میں گھر میں بیٹھی بیٹھی کہوں کہ میں نے ارادہ کر لیا اس کے گھر پہنچنے کا لیکن میں چلوں گی نہیں, تو پھر تو نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح دار السلام کے لیے یہ راستہ ہے, اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم. اور قرآن بتاتا ہے صراط مستقیم کیا ہے. یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے, اس پہ چلتے گئے نا تو پھر دار السلام آ جائے گا. تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پورا قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ ڈائریکشن ہے اس راستے کی. اب رائٹ مڑنا ہے, لیفٹ مڑنا ہے, سٹاپ کرو, یہاں پہ چلو, ادھر چلو, یہ قرآن بتا رہا ہے نا آپ کو جیسے جیسے آپ پڑھتے جا رہے ہیں. یا اس پہ نہیں جانا, یہ راستہ صحیح نہیں, ادھر چلو, ادھر جاؤ, ادھر, ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ کو بتا رہا ہے. اب آپ کا کام ہے چلنے کا, یہ قرآن سیکھ لیا پھر اس کے بعد اس کے اوپر چلیں. جب یہ چلتے جائیں گے تو دار السلام تک پہنچ جائیں گے, سلامتی کے گھر تک. بس ایک دفعہ آپ اس گھر میں انٹر ہو گئے نا, پھر نہیں کوئی نکال سکتا وہاں سے, پھر نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ سب کو بلاتا ہے. اسی لیے ہر روز جب حدیث میں آتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں, یعنی پوری دنیا میں ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, جن اور انسان نہیں اس کو سن سکتے. صرف وہ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ. کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو اپنے رب کی طرف آ جاؤ, یعنی رب کی طرف بلاتے ہیں سبحان اللہ. بے شک, اور کیا کہتے ہیں؟ بے شک وہ مال جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرتے. ہائے ہمیں تو زیادہ کی حویث رہتی ہے, نوکری میں زیادہ پیسے مل جائیں, پروموشن ہو جائے, بزنس میں زیادہ مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو کم ہے نا لیکن تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو تمہیں غافل ہی کر دے گا. جب زیادہ ہوتا تو اکثریت انسانوں کی غافل ہو جاتی ہے, پھر کہاں ٹائم ہوتا ہے اللہ کے لیے, پھر کہاں ٹائم ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو جاننے کا, سیکھنے کا, سمجھنے کا. پھر تو اسی کو کمانے کا اور خرچ کرنے کا ہی میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے.